تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, خوب سمجھ لیجئے کہ اس طرح راستہ روکنا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے آدمی, تو یہ کتنی افسوسناک بات. اگر وہ گاڑی وہاں سے ہٹ گئی ہو تو خیر, لیکن اگر ابھی موجود ہو اور وہ صاحب موجود ہو یہاں مجلس میں تو وہ اس کو ہٹا دیں تاکہ لوگوں کے لیے راستہ بن جائے, اور آئندہ ان باتوں کا خیال کریں. یہ سب دین ہے, یہ دنیا کی بات نہیں ہے, یہ دین کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح اصابعہ حتی یلعقہا او یلعقہا. آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی کیا؟ بات کھانے پینے کے آداب کا بیان چل رہا ہے دو عورتوں سے, اور اس کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنتوں, آپ کے بیان کیے ہوئے آداب احادیث میں آ رہے ہیں. اسی سلسلے کی یہ حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں, اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر 10 سال کی تھی. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح اصابعہ حتی یلعقہا او یلعقہا. فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو صاف نہ کرے, پونچھے نہیں, جب تک کہ اس کو چاٹ نہ لے, یا خود چاٹ لے یا کسی اور کو چٹوا دے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائے. اس حدیث میں علماء کرام نے فرمایا کہ دو مسئلے اس سے نکلتے ہیں اور دو ادب اس میں بیان کیے گئے ہیں. پہلا مسئلہ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ کا جس طرح دھونا جائز ہے بلکہ مستحب ہے سنت ہے, اسی طرح اس کو کسی چیز سے پونچھ لینا بھی جائز ہے. یعنی افضل تو یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں باقاعدہ پانی سے, لیکن اگر کسی موقع پر پانی موجود نہیں یا پانی استعمال کرنے میں کوئی دشواری ہے تو کسی کاغذ وغیرہ سے پونچھ لینا بھی جائز ہے, جیسا کہ آج کل مثلا ٹیشو پیپر اسی کام کے لیے ایجاد ہو گئے ہیں, تو ان سے اگر پونچھ لیا جائے تو جائز ہے. البتہ افضل یہ ہے کہ پانی سے دھوئے جائیں. دوسرا مسئلہ اس میں جو حدیث کو بیان کرنے کا اصل مقصود ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہاتھ کو دھونے سے پہلے یا پونچھنے سے پہلے اس انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے. انگلیوں پر جو کوئی کھانے کا تھوڑا بہت حصہ لگا رہ گیا ہے تو اس کو چاٹ لینا چاہیے. اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, آپ کی یہ سنت تھی کہ کھانے کے بعد انگلیوں پر جو کچھ لگا رہ گیا ہے اس کو خود چاٹ لیتے تھے. اور اس کی حکمت ایک حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانے کے کسی مخصوص جز میں کوئی برکت کا پہلو ہو سکتا ہے جو دوسرے اجزاء میں نہیں ہے. تو تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری انگلیوں پر جو لگا رہ گیا ہو سکتا ہے کہ برکت اسی حصے میں ہو, تو اس کو ضائع نہ کرو, اس کو بہاؤ نہیں, اس کو پھینکو نہیں, بلکہ اس کو کھا لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس برکت سے محروم نہ رہو. برکت کیا چیز ہے؟ آج کی دنیا جو مادہ پرستی میں گھری ہوئی ہے, صبح سے لے کے شام تک مادہ ہی چاروں طرف چکر کاٹتا نظر آتا ہے, اور مادے کے پیچھے اور پیسے اور مال و دولت اور سارو سامان کے پیچھے جھانکنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, اس واسطے برکت کو سمجھتے ہی نہیں. برکت کیا چیز ہوتی؟ برکت ایسا مفہوم, ایسا وسیع مفہوم ہے کہ اس میں دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح سب آ جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے, اور اس کا مشاہدہ آپ اپنی زندگی میں بارہا کرتے ہوں گے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کسی چیز کے اسباب بے شمار جمع کر لیتا ہے مگر فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اسباب ساز و سامان بہت سارے جمع کر لیے, اپنے گھر کے اندر آرام کا, آسائش کا سب کچھ اسباب جمع کر لیا, لیکن آرام حاصل نہ ہو, راحت نہ ملی, گھر کو سجا دیا, اعلی سے اعلی فرنیچر آ گیا, بہترین بستر ڈال دیے, حسم ختم نوکر چاکر بنا لیے, سجاوٹ کا سامان جمع کر لیا, سب کچھ کر لیا, رات کو نیند نہیں آتی, پڑے ہیں بستر کے اوپر کروٹیں بدل رہے ہیں. تو یہ ساز و سامان تو ہے مگر اس میں برکت نہیں. برکت نہ ہونے کے معنی یہ کہ اس کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوا. بھیا ساز و سامان خود مقصود ہے, یہ اپنی ذات میں مقصود ہے کہ یہ ساز و سامان اس کو دیکھتے رہو اور خوش ہوتے رہو. یہ تو اس لیے ہے تاکہ اس سے راحت ملے, اس سے آرام حاصل ہو, اس سے سکون ملے. لیکن یاد رکھو کہ ساز و سامان جتنا بھی ہے یہ محض سبب ہے, ذریعہ ہے آرام اور سکون کا. آرام اور سکون جس چیز کا نام ہے وہ خالص عطا ہے اللہ جل جلالہ. وہ عطا فرمائیں گے تو ملے گا, نہیں عطا فرمائیں گے تو کتنا ساز و سامان جمع کر لو آرام نہیں ملے گا, چین حاصل نہیں ہوگا, سکون نہیں حاصل ہوگا. آج غریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لو ہر شخص کہ آج سے 20-25 سال, 30 سال پہلے, 40 سال پہلے جو کچھ ساز و سامان تھا اور آج کتنا ہے. بیشتر افراد وہ ہیں کہ جن کی معاشی حالت میں ترقی ہوئی ہے، ان کے گھر کے ساز و سامان میں اضافہ ہوا ہے، فرنیچر اچھا آ گیا، گھر اچھا بن گیا، آرام دہ چیزیں حاصل ہو گئی، سب کچھ حاصل ہو گئی، لیکن یہ دیکھو کہ سکون ملا، راحت ملی، آرام اور اطمینان حاصل ہوا. اگر نہیں ہوا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سامان میں برکت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے اس میں برکت حاصل نہیں کی. برکت اس چیز کا نام ہے کہ جو کہتے ہیں فلاں چیز میں برکت ہے، تو معنی یہ ہے کہ اس چیز کے استعمال سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل ہو رہا ہے، یہ برکت ہے. تھوڑی چیز میں زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اور بے برکتی یہ ہے کہ سامان تو بہت کچھ ہے لیکن راحت نہیں مل رہی، آرام نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، یہ بے برکتی ہے. تو بے برکت اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، خالص عطا ہے. وہ راحت اور آرام یاد رکھو، راحت، سکون، اطمینان، عافیت، یہ چیز پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی بازار سے، جو بازار سے جا کر پیسوں سے خرید لایا، یہ خالص اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، وہی دیتے ہیں. جتنے پیسے خرچ کر لو نہیں ملے جب تک وہ نہیں چاہیں گے دینا، اسی کا نام برکت. پیسوں میں برکت جن کے ہوتی ہے تو ان کے زندگی کو دیکھ لو، گنتی کے اعتبار سے ان کے پیسے شاید تمہارے سے کم ہو، لیکن پیسوں کا جو فائدہ ہے کہ راحت ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دے رکھا. پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں، یہ اس کی طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ ایک دولت مند انسان ہے، ساری دنیا کا سو ساز و سامان جمع ہے، ملے کھڑی ہوئی ہیں، کاریں ہیں، فرنیچر ہے، حشم و قدم ہے، نوکر چاکر ہے، سب کچھ ہے. جب کھانا چنا جاتا ہے تو اعلیٰ درجے کے انواع اقسام کے کھانے دسترخوان کے اوپر موجود ہیں، لیکن میدا خراب، ساری نعمتیں موجود، میدا خراب، بھوک نہیں لگتی، ڈاکٹر نے منع کیا کہ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے. تو ساری نعمتیں موجود ہیں مگر ان نعمتوں کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، یہ ہے بے برکتی. اور برکت کیا ہے کہ ایک مزدور نے 8 گھنٹے محنت کر کے اور 100 روپے کمائے اور اس سے جا کر معمولی دال روٹی یا روٹی اور شوربہ کہیں سے خریدا، لیکن جب کھانے بیٹھا تو بھرپور بھوک سے کھایا، لذت سے کھایا، اور جب بستر پر لیٹا تو 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھا، تو کھانے کی لذت اس کو حاصل، سونے کی لذت اس کو حاصل. ہاں یہ ٹیپ ٹاپ اس کے پاس نہیں جو تمہارے پاس. تو یہ تھوڑی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی، تو اس برکت کے نتیجے میں اس کا جو اصل فائدہ تھا وہ حاصل ہو. تو یہ کھانا جو کھا رہے ہو، یہ کھانا بھی محض کھانا بذات خود مقصود نہیں، کھانے سے مقصود یہ ہے کہ قوت حاصل ہو، کھانے سے مقصود یہ ہے کہ صحت کو تقویت پہنچے، کھانے سے مقصود یہ ہے کہ بھوک مٹے، کھانے سے مقصد یہ ہے کہ وہ کھانا جزوے بدن بنے، اس سے راحت اور لذت حاصل ہو. یہ چیز، یہ محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. اس کو فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا پتا کھانے کے کس جز میں اللہ نے برکت رکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو کھانا کھا گئے اس میں تو تھی نہیں برکت، اور یہ جو انگلیوں کا لگا ہوا حصہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، وہ تم نے چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں برکت سے محروم رہ گئے. تو کھانا تو کھا لیا لیکن نہ وہ جز میں بدن بنا، آگے جا کر برض بھی پیدا کر دی، صحت کو نقصان پہنچا دیا، اس سے جو قوت حاصل ہونی تھی وہ نہ ہوئی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر، یہ تو میں ظاہری سطح کی بات کر رہا ہوں، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیدہ بینا عطا فرماتے ہیں، بصیرت کی آنکھ، وہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں. کیا جاتے ہیں کہ کھانے کھانے میں فرق ہوتا ہے، کھانا جو ہے وہ انسان کی فکر پر، اس کی سوچ پر، اس کے جذبات پر، اس کے خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے. بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے باطنی حالات میں ظلمت پیدا کرتے ہیں، تاریکی پیدا کرتے ہیں، برے خیالات دل میں آتے ہیں، برے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، خراب دائیے پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں برکت والے جو وہ کھا لے تو اس کا سرور حاصل ہوتا ہے، باطن کو روح کو غذا ملتی ہے، اچھے خیالات دل میں آتے ہیں، اچھے ارادے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کو نیکیوں کی ترغیب ہوتی ہے، نیکیوں کا دائیا دل میں ابھرتا ہے، یہ باطنی برکت ہے۔ یہ ہمیں آپ کو بعض اوقات محسوس نہیں ہوتی اس واسطے کہ ہمیں ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اس مادہ پرستی کے دور میں یہ اندھی ہو چکی اور بصیرت ہم کھو چکے، اس واسطے کھانے کھانے کی ظلمت اور اس کے نور کا فرق نہیں پڑتا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں ان سے پوچھیے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قرص اللہ سے ضرور کے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، غالباً انہی کا واقعہ حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ فرمانے لگے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ دعوت کی، جا کر کھانا کھایا، کھانے بیٹھے تو ایک نوالا منہ میں لے لیا، وہ حلق سے اتر گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ کھانے جو شخص کھلا رہا ہے اس کی آمدنی وہ حلال نہیں، کھانا حلال نہیں، تو اس وقت تو چھوڑ کے اڑ گئے باقی باندھا کھانا۔ لیکن فرماتے تھے کہ وہ لقمہ جو چلا گیا تھا حرام کا، اس لقمے کی ظلمت مجھے 2 مہینے تک محسوس ہوتی رہی، اس کی تاریکی کیا محسوس ہوتی رہی کہ اس کے بعد 2 مہینے تک دل میں گناہ کرنے کے دائیے پیدا ہوتے، بار بار دل میں دائیا پیدا ہوتا، تقاضا پیدا ہوتا کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، یہ دائیا یہ تقاضا پیدا ہوتا۔ اب بظاہر تو کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہ ایک لقمہ حلق سے اتر گیا تو اس نے گناہ کے دائیے پیدا کر دیے، لیکن یہ ہمیں اس لیے محسوس نہیں ہوتا، اس لیے پتا نہیں چلتا کہ سینہ داغوں سے بھرا ہوا ہے، ظلمت کے داغوں سے۔ اور اگر ایک کپڑے کے اوپر بے شمار دھبے ہوں، ایک دھبا اور لگ جائے تو پتا بھی نہیں چلتا کون سا نیا دھبا لگا، لیکن جو صاف ستھرا شفاف کپڑا ہو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے گا تو پتا لگے گا کہ یہ داغ لگ گیا۔ تو ان اللہ کے بندوں کے دل آئینے کی طرح شفاف ہوتے ہیں، ستھرے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جب ایک داغ لگ جائے تو وہ داغ محسوس ہوتا ہے، اس کی ظلمت نظر آتی ہے۔ تو ان اللہ کے بندوں کو نظر آتی، وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ کیا بات کہ اس ایک لقمے کے کھانے سے پہلے تو دل میں نیکی کے دائیے پیدا ہو رہے ہیں، گناہوں سے نفرت ہے، گناہوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور یہ ایک لقمہ کھا لیا تو اس کے بعد فوراً دل میں دائیے گناہ کے پیدا ہونے لگے۔ تو فرمایا کہ یہ ذرا حقیقت ظلمت تھی اس خراب لقمے، یہ ہے برکت باطنی کہ جب اللہ تبارک وتعالیٰ یہ عطا فرما دیتے ہیں تو اس سے انسان کے باطن میں ترقی ہوتی ہے، اخلاق سدھرتے ہیں، خیالات سدھرتے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا وہ ایک صاحب کا واقعہ، دیوبند میں تھے، گھاس کھودا کرتے تھے اور گھاس کھود کے 6 پیسے کماتے تھے، تو 2 پیسے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے رکھتے تھے، 2 پیسے شاید صدقہ کرتے تھے، اور 2 پیسے سے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کرتے تھے کہ دو پیسے جمع کر کے جب کچھ اتنا ہو گیا کہ جس سے دارالعلوم کے اساتذہ کی علماء کی دعوت ہو جائے تو دعوت کر دی، اور دعوت کیسی کہ خشک چاول ابال لیے، ساتھ میں کوئی دال وال لگا دی، اور علماء دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ علماء کو بلا کر اور کھانا کھلا دیا۔ تو حضرت میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ جو حضرات اس دعوت میں بلائے جاتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں 6 مہینے اس اللہ کے بندے کی دعوت کا انتظار رہتا ہے، اشتیاق رہتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے خشکے اور دال میں, خشک چاول اور دال میں وہ نور ہے, وہ برکت ہے, کہ بڑے بڑے لذیذ کھانوں میں وہ برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرمائی ہے, یہ اس میں برکت. اس کے کھانا کھانے کے بعد دل میں نیکیوں کے دائرے اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں, اللہ کی یاد آتی ہے, آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کے اس ایک کھانے کا اثر مہینے بھر رہتا ہے. تو انتظار رہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ دوبارہ دعوت کرے اور وہ ہم کھانا دوبارہ ہمیں کھانے کی نہ بتائے. لذت میں شاید وہ کچھ بھی نہ ہو وہ کھانا, لیکن یہ برکت ہے, بات ہی نہیں برکت اس کھانے کی, وہ نور ہے جو اللہ تبارک بتا رہے اس کے کھانے کے اندر رکھا. آج ہم اصل میں پھنس گئے اس مادہ پرستی میں, ایک گنتی کے چکر میں, پیسوں کی گنتی کے چکر میں, اور ساز و سامان میں, اور ٹیپ ٹاپ میں, ان چیزوں کے اندر پھنس گئے. اس کے نتیجے میں یہ جو باطنی روح ہے ہر معاملے کی, وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی, اجنبی معلوم ہوتی ہے, اچنبی معلوم ہوتی ہے بات. اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے. کوئی ہزار کہتا رہے حساب فلاں کام میں برکت ہے, فلاں کام میں بے برکتی ہے, تو اس کی کوئی اہمیت دل میں پیدا نہیں ہوتی. کوئی کہے صاحب یہ کھانا کھاؤ گے تو 1000 روپے زیادہ ملیں گے, تو طبیعت میں رغبت پیدا ہوگی کہ ہاں بھائی یہ فائدے کا کام ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ یہ ایسا اس طرح کھانا کھاؤ تو اس سے برکت ہوگی, تو برکت کا پتہ ہی نہیں ہوتی کیا ہے, تو اس برکت کا تصور ہی ذہن میں نہیں ہے, اس کی قدر اور منزل اس واسطے ذہن میں نہیں ہے, اس کا خیال ہی نہیں. حضور نبی کریم سرور دعا فرما رہے ہیں کہ برکت کی تلاش کرو کھائیں, جگہ جگہ احادیث میں آتا ہے اس سے برکت سلب ہو جائے گی, اس سے برکت حاصل ہو جائے گی, برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو, بے برکتی سے بچو, بار بار حدیثوں میں یہ بات آ رہی ہے. تو وہ در حقیقت ہمیں یہ اس طرح متوجہ کرنے کے لیے ہے. ظاہری برکت وہ جو میں نے بتائی کہ جو مقصد ہے اس چیز کا وہ حاصل ہو, راحت ملے, لذت ملے, صحت اور قوت میں توانائی میں اضافہ ہو, اور باطنی برکت یہ ہے کہ اس سے نور پیدا ہو دل میں. اور یاد رکھو کہ یہ برکت یہ حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ اتباع نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. برکت تمام تر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع. تو یہ فرما رہے ہیں آپ کہ یہ انگلی چاٹو, کیوں؟ اس واسطے کہ ہو سکتا ہے کہ برکت کسی میں ہو. تو آج زمانہ ہے فیشن پرستی کا, اور نئے نئے ایتیکیٹ لوگوں نے اپنے بنا رکھے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑا کچھ شائستگی کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے کہ بیٹھے ہیں دسترخوان کے اوپر اور انگلیاں پر سالن لگا ہوا ہے, اس کو چاٹیں اور چاٹ کر کھائیں اس کو, تو یہ شائستگی کے خلاف ہے, نا شائستگی ہے, یہ کچھ تہذیب کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے, اور اس واسطے کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ہنسی اڑائیں گے, مذاق کریں گے, کہیں گے کہ یہ بڑا انگھڑ آدمی ہے, غیر مہذب ہے, ناشائستہ ہے. لیکن یاد رکھو کہ ساری تہذیب, ساری شائستگی منحصر ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جس چیز کو آپ نے شائستگی قرار دے دیا وہ ہے شائستگی, یہ نہیں کہ فیشن نے جس کو شائستگی قرار دے دیا وہ شائستگی ہو. اس لیے کہ یہ فیشن تو روز بدلتے رہتے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, روز بدلتے ہیں. کل جو چیز نہ شائستگی تھی آج شائستگی بن گئی. کل معلوم ہوا کہ صاحب اب یہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں, یہ ہاتھ میں پلیٹ ہے, ایک ہی ہاتھ میں, اسی ہاتھ میں پلیٹ رکھی ہوئی ہے, اسی کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے, اسی میں روٹی ہے, اور چھینا جپتی ہو رہی ہے, اور جب دعوت کے لیے کھانا کھلتا ہے تو لوگ چھینا جپتی کر رہے ہیں, یہ کسی کو نہ شائستگی کی نظر نہیں آتی. اس واسطے کہ فیشن نے آنکھیں اندھی کر دی, تو اس کے نتیجے میں اس کو نہ شائستگی نہیں کہتے. اگر جب تک یہ کھانے پینے کا, کھڑے ہو کر کھانے کا رواج نہیں چلا تھا, فیشن نہیں تھا, اس وقت تک اس وقت کوئی کرتا یہ کام تو کیا کہتی دنیا اس کو؟ ظاہر ہے کہ یہ کہتی کہ بھائی بڑا ناشائستہ طریقہ ہے, طریقہ تو یہی ہے کہ لوگ بیٹھیں آرام سے کھائیں بیٹھ کے, لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھاگ رہے ہیں جیسے کہ کوئی پلیٹ لے کے ہاتھ میں سے بھاگ رہا ہے تو اس طریقے سے کھا رہے ہیں. تو جب تک یہ رواج نہیں چلا تھا, فیشن نہیں بنا تھا, تو یہ چیز ناشائستگی تھی. اور آج فیشن بن گیا تو وہ شائستگی بن گئی, وہ تہذیب کے اندر داخل ہو گئی. تو یہ شائستگی اور تہذیب فیشن کی بنیاد پر تو روز بدلتی ہے. تو یہ بدلنے والی چیز, اس کا کوئی بھروسہ نہیں, اس کا کوئی اعتبار نہیں. اعتبار اس بات کا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دی اور جس کے بارے میں بتا دیا کہ برکت کس میں کر لو, اور کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سنت, اتباع سنت کی نیت سے یہ کام کر لو, آخرت میں بھی اجر, دنیا میں بھی برکت. اور چھوڑ دو معاذ اللہ اس کو ناشائستہ سمجھ کر, تو اس کی برکت سے محروم, یہ بے چینیاں تمہارے مقدر, محرومیاں تمہاری مقدر, گناہوں کی رغبت تمہارا مقدر, اور دن رات آنکھوں دل کے اندر ظلمت اور تاریکیاں پیدا ہوتی رہیں اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی غرض سے یہ کام کیا. اللہ بچائے. تو بھائی یہ فلسفہ لمبا ہو گیا, بات کہنی یہ تھی کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. آپ نے اس حدیث میں تاکید بھی اس کی فرمائی کہ بھائی اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرو تاکہ جو برکت ہے کھانے کی وہ حاصل ہو جائے تم کو. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا, آپ کا معمول یہ تھا کہ عموماً تین انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. تین انگلیاں, انگوٹھا, شہادت کی انگلی, بیچ کی انگلی, ان تینوں کو ملا کر نوالا لیتے تھے. تین انگلیاں, عام معمول تین انگلیوں سے کھانے کا. اور یہ تین انگلیوں کے اندر حکمت یہ لکھی ہے علماء کرام نے کہ زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سادہ غذاؤں کا, تو کوئی بہت لمبے چوڑے کھانے تو ہوا نہیں کرتے تھے, چھوٹے سے چھوٹی سی چیز ہوئی, کوئی بوٹی ہو گئی گوشت کی, وہ ہاتھ میں لے کے اس طرح تین انگلیوں سے کھا لی, روٹی ہے وہ روٹی کا نوالا. دوسرا یہ کہ جب تین انگلیوں سے پکڑا جائے گا تو لقمہ چھوٹا بنے, نوالا چھوٹا ہو. اور چھوٹے نوالے میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ طبی طور پر جتنا چھوٹا نوالا ہوگا اتنا ہی اس کے ہضم میں آسانی ہوگی. بڑا نوالا لوگے اس کو پوری طرح چبے گا نہیں اور جا کے میدے کو نقصان پہنچائے گا. چھوٹا نوالا ہے تو اس کو چبانے میں بھی آسانی اور اس کے ہضم میں بھی آسانی. تو نوالا چھوٹا. دوسرے بڑا نوالا اگر لیا جائے تو اس میں انسان کی حرص کا اظہار ہوتا ہے اور اس میں قناعت کا اظہار ہوتا ہے. اس واسطے چھوٹے نوالے آپ ترجیح دیا کرتے تھے. تین انگلیوں سے کھانے کا عام معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ کبھی کبھی اس سے زائد بھی ثابت ہے, یعنی اس سے زائد بھی کھایا کبھی کبھی چار انگلیوں سے بھی, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے, ایک روایت میں ایک مرتبہ واقعہ آتا ہے اس میں پانچ انگلیوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا بھی ثابت ہے. تو یہ بتا دیا کہ جائز ہے, تین جو ہے چار انگلیاں استعمال کر لو, پانچ کر لو, جائز ہے. لیکن عام طور سے جو معمول تھا اور جو سنت تھی وہ تین انگلیوں کے استعمال کرنے کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب کھا کر فارغ ہوتے تو ان تین انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. اور دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا عشق کہ آپ کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی ادا کو اس طرح محفوظ کر کے ہمارے واسطے چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے لیے اس کا نقل کرنا, اس کی اتباع کرنا آسان ہو جائے. تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ تین انگلیاں آپ چاٹا کرتے تھے کس ترتیب سے چاٹتے تھے, یہ بھی صحابہ کرام نے دیکھا اور بتا دیا. فرمایا کہ چاٹنے کا کہ ترتیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ پہلے بیچ کی انگلی, پھر شہادت کی انگلی, پھر انگوٹھا, اس ترتیب کے ساتھ آپ انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے. اور اس کی چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب آپس میں بیٹھتے اس کا تذکرہ ہوتا اور باقاعدہ اس کے لیے ترغیب دیتے ایک دوسرے کو کہ بھئی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل دیکھا ہے تو میں اس طرح ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرتے. کوئی اگر انگلی نہ چاٹے تو گناہ نہیں, انگلی اگر نہ چاٹے کوئی شخص تو کوئی گناہ نہیں، لیکن سنت کی برکت سے محرومی ہے، سنت کی برکت سے محرومی ہے. یہ ساری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ ظاہری برکت، باطنی برکت، جسمانی فائدہ، روحانی فائدہ، وہ اتباع سنت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. باقی یہ لوگوں کی ہنسی وسی کہ صاحب لوگ جو ہیں اس کے اوپر مذاق اڑائیں گے یا غیر مہذب کہیں گے، تو جب تک کہ ایک مرتبہ خم ٹھونک کر کمر مضبوط کر کے اس بات کا تہیہ نہیں کر لوگے کہ دنیا جو کہاں کرے جو کہے کہاں کرے، ہمیں تو اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوب ہے، سنت عزیز ہے، اسی پر عمل کرنا. جب تک یہ فیصلہ نہیں کرو گے یاد رکھو ساری دنیا تمہاری ہنسی اڑاتی ہی رہے گی، کتنا ہی ان کی نقالی کر کے دیکھ. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ غیر ملکی غیر قومیں، مغربی قومیں، ان کی نقالی کر کے یہ عالم ہو گیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنا سارا سراپا ان کے سانچے میں ڈھال لیا، لباس ان کا، پوشاک ان کی، رہن سہن ان کا، وضاقتہ ان کی، طریقے ان کے، تہذیب ان کی، سب کچھ ان جیسا کر کے دیکھ لیا. تمہاری عزت ہو گئی؟ آج بھی وہی قوم تمہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تمہیں ذلیل سمجھتی ہے، روز تمہاری پٹائی ہوتی ہے، روز تمہارے پر تماچے لگتے ہیں اور تمہیں ذلیل سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، اس واسطے کہ تم نے اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ کر ان کی نقالی، ان کو خوش کرنے کے لیے اختیار کر. تو وہ جانتے ہیں کہ یہ تو ہمارے مقلد ہیں، ہمارے نقال ہیں، تو کتنا ہی تم ان کے سامنے بن سنور کے چلے جاؤ لیکن رہو گے فنڈامینٹلسٹ ہی، اور تمہارے اوپر تانا وہی لگے گا کہ یہ بنیاد پرست ہے اور یہ غیر مہذب ہے، یہ رجت پسند ہے، یہ دنیا سے دور ہے، تانا وہی ملے گا، چاہے کچھ کر کے دیکھ لو. اور جب تک کہ ایک مرتبہ تہیہ نہیں کر لو گے کمر مضبوط کر کے کہ دیا کریں تانے، یہ تانے تو حق کے راستے کے راہی کا زیور ہیں. جب حق کے راستے پر انسان چلتا ہے تو اس کو یہی تانے ملا کرتے ہیں، پیغمبروں کو یہی تانے ملے جو ماں نرا کر تب آدین ارادہ باد یا بھائی. ہم تو دیکھتے ہیں تمہارے پیچھے جو لوگ چل رہے ہیں، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے تمہارے پیچھے جو لوگ چل رہے ہیں یہ تو سب بڑے ذلیل قسم کے لوگ ہیں، حقیر لوگ، ناشائستہ ہے، غیر مہذب ہے. یہ تانے دیے جا رہے ہیں پیغمبر کو. تو بھائی اگر مسلمان ہو، پیغمبروں کے متبع ہو اور پیغمبروں کے امتی ہو تو ان کی وراثت جہاں اور چیزیں ہیں، یہ تانے بھی ان کی وراثت، ان کو آگے بڑھ کر گلے لگاؤ اور ان کو اپنے لیے باعث فخر سمجھو کہ الحمدللہ وہی تانے جو انبیاء کو دیے گئے تھے ہمیں بھی دیے جا رہے ہیں. تو جب تک یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا یاد رکھو یہ ساری قومیں بھی تمہارا مذاق اڑاتی ہی رہیں گی. ہمارے شاعر گزرے ہیں اسد بلتانی مرحوم، انہوں نے بڑا اچھا شعر کہا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا، ہنس رہا ہے زمانہ تمہارا. تو اس واسطے یہ پرواہ خدا کے لیے دل سے نکال دو اور یہ دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، وہ عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عزت کراؤ گے دنیا سے، بالآخر معالے کا عزت تمہاری ہوگی، کیونکہ عزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے، یہ کسی اور کی اتباع میں نہیں. اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اتنی عظیم بشارت دی ہے قرآن کریم میں کہ جس کے برابر کوئی بشارت ہو نہیں سکتی. کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. جب میرے پیچھے چلو گے، میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب بنا لے، اللہ کے محبوب بن جاؤ. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور کی اتباع کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. مانا کیا؟ کہ تم کیا محبت کرو گے اللہ میاں، تمہاری کیا ہستی، تمہاری کیا مجال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر سکو؟ اگر خیال ہے محبت کا تو تم کیا محبت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے لگو گے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ بشارت اس بات کی ہے کہ جس عمل کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی غرض سے اختیار کیا جائے, جس وقت انسان وہ عمل کر رہا ہے اس وقت اللہ کا محبوب ہے. فرمایا کرتے تھے کہ تم بیت الخلاء میں داخل ہوئے, سنت یہ ہے کہ جب داخل ہو تو بایاں پاؤں داخل کرو, پہلے دعا پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اور بایاں پاؤں پہلے داخل کرو. بایاں پاؤں تم نے داخل کیا اس غرض سے کہ یہ میرے آقا پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کی اتباع کی غرض سے کیا. جس وقت یہ بایاں پاؤں داخل کر رہے ہو اس وقت اللہ کے محبوب ہو. تو کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کے محبوب کی سنت کی اتباع کر رہے ہو. فتبعونی یحببکم اللہ. تو جس وقت یہ انگلی چاٹ رہے ہو اس نیت سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس نیت سے چاٹ رہے ہو اس وقت اللہ کے محبوب ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کر رہے ہیں. ارے کیا دیکھتے ہو اس زمانے کو کہ وہ محبت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, وہ اچھے سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا. ارے اس سارے زمانے کا خالق اور مالک وہ تم سے محبت کر رہا ہے کہ یہ کام بڑا اچھا ہے, وہ تمہاری تعریف کر رہا ہے. تو پھر تمہیں کیا پرواہ دوسروں کے کہنے کی؟ خلقے پسے دیوانہ اور دیوانہ بکارے, کہا کرے جس کو تانا دینا دیا کرے. لیکن ہمارا تو حال وہ ہے کہ ہما شہر پر ز خوبا منمو جمال ماہ ہے کہ کنم کے چشمے خوشبی نہ کنک بکی نگاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں اگر سنت کی عظمت, اس کی محبت, اس کا شوق پیدا کر دیا تو ساری دنیا کے طریقے اس کے آگے ہیچ وہ پسند ہے, کوئی تانا دے یا کچھ کرے. تو بھائی اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں. اور دیکھو پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ جو مجلس ہم بیٹھ کے بیٹھتے ہیں یہ کوئی تقریر وقریر رسمی تقریر وقریر نہیں ہوتی, یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کے حالات کو سمجھیں اور عزم تازہ کریں. ارادہ کر کے جائیں. تو اگر ایک نشست میں, ایک مجلس میں کسی ایک سنت کے اتباع کا داعیہ دل میں پیدا ہو گیا, عزم پیدا ہو گیا اور اس سنت کو ہم نے اپنا لیا, تو یقین رکھو کہ یہ مجلس فائدہ مند ہے, انشاءاللہ بڑی برکت کی, بڑی رحمت کی تھی. اور یہ کہ میں نے کہہ دیا, سننے والوں نے سن لیا اور دامن جھاڑ کے چلے گئے تو فائدہ کچھ نہیں. جشستند و گفتند و برخاست. لہذا یہ جو سنتیں بتائی جا رہی ہیں اگر پہلے سے عمل اس کے اوپر نہیں ہے تو عمل کر لو. بتاؤ کیا مشکل ہے اس میں؟ کہتے ہیں صاحب آج کا زمانہ ایسا آ گیا کہ اس میں دین کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل. ارے بھائی مشکل اپنے ذہن سے بنا رکھا ہے, ورنہ بتاؤ اس میں کیا دشواری ہے اس سنت کے اوپر عمل کرنے میں؟ کون تمہارا ہاتھ روک رہا ہے اور کون سے تمہارے مال و دولت میں, پیسے میں, کہ آرام میں, کسی چیز میں خلل آ رہا ہے؟ اگر یہ اختیار کر لو تو ایک سنت تم نے اختیار کر لی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت اختیار کر لی اور اس کی برکات حاصل کر لی. کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اسی نیکی کے سلے میں نواز دے تم, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں مزید توفیق عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھانے کے دوران تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ لقمہ اٹھا لے اور اس کے اوپر اگر کوئی چیز لگ گئی ہے, مٹی وغیرہ, تو اس کو صاف کر لے اور صاف کر کے پھر اس کو کھا لے. ولا یدعھا للشیطان, اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. یہ حکم دیا کہ کھاتے ہوئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی چیز گر گئی زمین پر, تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ جھجکتا ہے اس کو اٹھاتے ہوئے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ اللہ جل جلالہ کا رزق ہے, اس کی عطا ہے, تو اس کی ناقدری نہ کرو, اس کو اٹھا لو, اور اگر کوئی مٹی وٹی لگ گئی ہے تو وہ صاف کر کے کھا لو. ہاں اگر اس طرح گر گیا کہ وہ بالکل بری طرح ملوث ہو گیا, ناپاک ہو گیا یا گندا ہو گیا, اور اس کو صاف کرنا اور صاف کر کے کھانا ممکن نہیں ہے تو بات دوسری ہے, مجبوری ہے. لیکن جب تک اس کو اٹھا کر کھایا جا سکتا ہو اس وقت تک نہ چھوڑو. کیوں؟ بات وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کا رزق ہے, اس کی کا ادب, اس کی تعظیم, اس کی قدر واجب ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کے چھوٹے حصوں کی قدر اور تعظیم نہیں کرو گے تو رزق کی برکت تم کو حاصل نہیں ہوگی. اس واسطے حضور فرماتے ہیں کہ یہ کھا لو. کیوں بھائی پھر شروع گڑبڑ ہو گئی؟ استغفر اللہ. آئی آواز؟ اس میں بھی معاملہ یہی ہے کہ آدمی جھجکتا ہے. آج کل کے ایٹیکیٹ کے خلاف ہے کہ رقمہ اگر گر گیا تو اس کو اٹھا کر کھائے, یہ آج کل کی تہذیب کے خلاف ہے. تو اس واسطے آدمی شرماتا ہے کہ بھائی اٹھاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ بڑا ندیدہ ہے, ندیدہ ہے, تو یہ خیال آ جاتا ہے. لیکن ایک واقعہ سن لیجئے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانثار صحابی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار, جن کا لقب مشہور تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا کسرا کے اوپر, اور آپ جانتے ہیں کہ کسرا اس زمانے کی بڑی عظیم طاقت تھا, سپر پاور اس زمانے کا, اس کے اوپر حملہ کیا اور ایران کی تہذیب ساری دنیا کے اندر مشہور تھی, اس کا غلغلہ تھا. دو ہی تہذیبیں تھیں, ایک رومی ایک ایرانی. تو ایرانی تہذیب جو ہے وہ اپنی نزاکت, اپنی صفائی ستھرائی ان چیزوں کے اندر بڑی مشہور تھی. تو کسرا کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو اس نے پیغام بھیجا کہ ہمارے ساتھ آ کر مذاکرات کیجئے. تو حضرت حذیفہ صاحب نے یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے تشریف لے گئے. چلو بھائی کیا کریں,
لوگ چلتے تو منع
کرے گا. چلیے, تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کسرا کے دربار. کسرا یعنی دنیا کا عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک, گج کلاہ ایران کہا جاتا تھا. گج کلاہ ایران, ٹوپی ٹیڑی پہننے والا, تکبر اور رعونت کے عالم میں, اس کے دربار میں حضرت حذیفہ صاحب نے وہاں پہنچے. اب پہنچے بھی عجیب و غریب شان سے ہیں, وہ سارا ہی واقعہ پڑھنے کا ہے. حضرت ان کے ساتھی تھے حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جب داخل ہوئے کسرا کے ایوان میں, محل میں, تو ہاتھ میں ایک تلوار لی ہوئی تھی, اور تلوار کہیں سے ٹوٹ گئی تھی یا کیا ہو گیا تھا, تو اس کے اوپر پٹی باندھ رکھی تھی تلوار کے اوپر. تو جب داخل ہوئے ایوان کسرا میں تو راستے میں چوکیدار نے ٹوکا, ایک تو کہا کہ یہ جو آپ کپڑے پہن کے آ رہے ہو یہ ڈھیلے ڈالے سے, پتہ نہیں کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کچھ وہاں بہت اچھے کے نکلے ہوئے تھے, کچھ میل کچیل بھی ہوگا. کہا کہ کسرا کے دربار میں جا رہے ہو, یہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے, تو اس حالت میں تو کسرا کے دربار میں نہیں جا سکتے. ایک جبا آپ کو دیا جائے گا وہ پہنیے, تو اس کے بعد پھر آپ اس لائق ہوں گے کہ کسرا کے دربار میں پیش ہو سکے. تو ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے خود تو کوئی ملاقات کی خواہش ان سے ظاہر کی نہیں. انہوں نے کہا ہے ہم سے کہ آ کر مل لو, بات کر لو, تو اس لیے ہم تو اسی حالت میں جائیں گے. اگر ان کو ہم سے اس حالت میں بات کرنا منظور ہے تو ہم بھی بات کرنے کو تیار ہیں، اگر اس حالت میں بات نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں بھی ان سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جا رہے ہیں واپس. اس نے ایسا آدمی آج تک نہیں دیکھا تھا، تو اس نے پہلے سر سے لے کے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر کہا کہ یہ آپ کی جو تلوار ہے یہ کیسی ہے؟ چھوٹی سی تلوار تھی، اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی کہیں سے ٹوٹی ہوئی تھی. کہا کہ تلوار ہے؟ کہ کہا اسی تلوار سے ایران فتح کرنے آئے ہو؟ کہ یہ ٹوٹی ہوئی تلوار اس سے ایران کے ملک کو فتح کرنے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں اسی تلوار سے ایران فتح کرنے آئے ہیں، لیکن ابھی تم نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا. کہ تلوار یہ چلانے والا ہاتھ کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اچھا ہاتھ بھی دکھا دیجیے. تو کہا کہ ہاتھ کا اگر تجربہ کرنا ہے تو تمہارے پورے ایوان میں جو سب سے مضبوط ڈھال ہو جو تلوار کے وار کو روکا کرتی ہے وہ منگوا لو، اور کسی کو ہاتھ میں وہ ڈھال دے کر کھڑا کر دو، تو پھر دیکھو تلوار چلانے والا ہاتھ. منگوا لی گئی ڈھال، معلوم ہوا کہ یہ سب سے مضبوط ڈھال تھی جو بڑی بڑے سورماؤں کا کی تلواروں کو اس نے اچٹوا دیا. وہ لا کر ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اور اسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وار کیا ڈھال کے دو ٹکڑے. تو اس وقت اس کے سمجھ میں آیا کہ یہ پتہ نہیں یہ مخلوق کہاں سے نازل ہو گئی ہے. تو کہا کہ اچھا جاؤ جس حالت میں بھی ہو جاؤ، جا کر بات کرو. وہاں جب پہنچے حضرت رضا صاحب نے یمان رضی اللہ تعالیٰ کے سردار سے، تو کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی خاطر مدارات کے لیے لائی گئی جیسے عادت ہوتی ہے مہمانی کی. تو یہ کھانے کے لیے بیٹھے، تو کھانے کے دوران حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نوالا زمین پہ گر گیا. تو اب حدیث یاد آ گئی حضور صاحب، جو حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نوالا گر جائے تو اس کو بیکار نہ چھوڑو بلکہ اس کی مٹی وغیرہ صاف کر کے اس کو کھا لو. یہ حدیث یاد آ گئی حضور صاحب. تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا نوالے کو اٹھانے کے لیے، ہاتھ بڑھایا تو کوئی آدمی بیٹھا ہوگا، تو اس نے کہا ذرا کوئی کونی مار کے کہا کہ یہ اس وقت نہ کرو تو بہتر ہے، جس طرح کا دربار ہے بڑا عالیشان دربار ہے اس میں تم اگر یہ نوالا اٹھا کر کھاؤ گے تو لوگ تمہاری ناقدری کریں گے، بے عزتی کریں گے، کہیں گے کہ یہ بڑے نادیدہ لوگ ہیں، اس واسطے اس وقت نہ کھا لینا بہتر ہے، مصلحت اس میں ہے کہ نہ کھاؤ. تو جواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جملہ، فرمایا کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمقوں کی خاطر چھوڑ دوں کہ یہ مجھے برا سمجھیں گے یا میری تذلیل کریں گے تاخیر کریں گے، اسی چھوڑ دوں؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے والا نہیں. خدا کے خیال، تو دیکھ لو کہ سنت کی عزت کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت کرائی کہ قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج ان کے پاؤں تلے روندے گئے. جب جانے یہ سب حرکتیں دیکھی صحابہ کرام کی جو پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کسریٰ نے، تو چلتے ہوئے اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اب ان کا اور کچھ ایلچی ہیں، اس واسطے ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کوئی سزا نہیں جا سکتی، تو ایسا کرو اپنے کسی درباری سے کہا کہ ان کو یہ اس لائق ہیں کہ ایک گڑھے میں مٹی بھر کے اور ان کے سر پہ سوار کر دو تاکہ ان کی اور تذلیل ہو، اور سر پہ سوار کر کے یہ ان کو رخصت کرو یہاں. تو گڑھے میں مٹی بھر لائے اور بھر لا کر رکھنے لگے. رکھنے والے کو پہلے خیال یہ تھا کہ یہ رکھنے نہیں دیں گے سر پہ مٹی کا گڑھا بلا وجہ، لیکن انہوں نے رکھ لیا اور رکھ کے سر پر، اور اس سے کہا کہ کسریٰ سے کہہ دینا کہ کسریٰ تم نے ایران کی مٹی ہمیں دے دی اور اب ایران ہمارا ہے، یہ لے کر روانہ ہوگا. تو وہ ویسے ہی بدشگونی تواہم پرست تو لوگ ہوتے ہی ہیں، پہلے تو کہا تھا کہ مٹی کے گھڑے ان کے سر پر رکھ دو, بعد میں آدمی ہرکانے دوڑا دیے کہ کسی طرح واپس لے کے آؤ, یہ بدشگو نہیں ہوگی. تو ان ساری سنت کے اتباع کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت بخشی, وہ اکرام بخشا کہ کسرا جب ہلاک ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد پورا ہوا, اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدا, ایک مرتبہ کسرا ہلاک ہو جائے تو کوئی کسرا اس کے بعد پیدا نہیں ہوگا. آج تاریخ میں صرف ذکر ہے, اور نہ وہ ساری جگمگاتی ہوئی تہذیب وہ پیوند زمین ہوگی انہی کے ہاتھوں. تو یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی برکت, سنتوں کی اتباع کی برکت. عزت جو ہے وہ کسی دوسرے کے طریقے اختیار کرنے سے نہیں ہوا کرتی, عزت اپنے طریقے کی عزت کرنے سے ہوا کرتی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہوتی ہے. یہ کر کے دیکھیں تو بھائی یہ جو سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نیچے سے اٹھا کے کھا لو, یہ اس کو شرما کر مت چھوڑو. ایک مسئلہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا آپ کو, تو اس کی بھی وضاحت کر دوں اس واقعے کی روشنی میں. پچھلی مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کوئی سنت ایسی ہے کہ اس کا ترک بھی جائز ہے, یعنی نہ کرے آدمی تو بھی جائز ہے, اور کچھ مسلمان ہیں بے فکرے آزاد خیال جو جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس صورت میں وہ سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ اس کا مذاق اڑا کر کفر اور ارتداد میں مبتلا ہوں گے, اور اس وقت میں اس سنت کو ترک کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں, تو ایسے موقع پر اگر ترک کر دے تو جائز ہے. جیسے میں پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت سے قریب تر ہے, لیکن کسی ایسی جگہ آپ چلے گئے, ہوٹل میں چلے گئے, ریسٹورینٹ میں چلے گئے, وہاں کرسیاں بچھی ہوئی ہیں, آپ نے سوچا کہ بھائی سنت سے زیادہ قریب ہے کہ زمین میں بیٹھ کے کھائیں, وہیں پر رومال بچھا کے نیچے بیٹھ گئے, تو اس کے نتیجے میں اگر اس سنت کی تزہیج یا توہین کا اندیشہ ہو اور اس سے لوگوں کے مرتد ہونے کا اندیشہ ہو, تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آدمی اس وقت اس مستحب کو چھوڑ دے اور کھا لے. لیکن وہی میں تنبیہ کی تھی, آج اس کو دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ یہ اس وقت ہے جبکہ سنت کو ترک کرنا جائز ہو, مباح ہو. جہاں جائز نہ ہو, مباح نہ ہو, تو وہاں پر سنت کا ترک کرنا کسی کے مذاق اڑانے کی وجہ سے جائز نہیں. دوسرے مسلمان کی بات اور ہے, کافر کی بات اور ہے. مسلمان کے اندر تو اندیشہ ہے کہ وہ اگر سنت کا مذاق اڑائے گا اندیشہ کافر نہ ہو جائے, لیکن کافروں کا مجمع ہے تو وہ تو ہیں کافر, وہ مذاق اڑائیں یا کچھ کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا وہاں پر سنت کی اتباع میں کوئی چیز مانے نہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سنت کا کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ آگے حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طعام الواحد یکفی الاثنین و طعام الاثنین یکفی الاربعۃ و طعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی اصول یہ بتا دیا کہ اگر کھانا کھانے بیٹھے ہو اور اس وقت میں کوئی ضرورت مند آ گیا تو اس کو اس بنا پر رد نہ کرو کہ بھئی کھانا تو ہم نے ایک ہی آدمی کا بنایا تھا, یہ دوسرا اگر اس کو شریک کر لیا تو کھانے میں کمی واقع ہو جائے گی, بلکہ ایک آدمی کا کھانا دو کو بھی کافی ہو سکتا ہے, لہذا اس کو رد نہ کرو, شریک کر لو, اور اس کو شریک کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. کھانا دیکھنے میں ایک کا ہے لیکن انشاءاللہ کافی ہو جائے گا دو کے لیے. اسی طرح جب ایک کا کھانا دو کے لیے کافی تو دو کا کھانا چار کے لیے اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے. بھی کافی ہو سکتا ہے. تو مقصود در حقیقت یہ ہے کہ اگر کھاتے ہوئے کوئی ضرورت مند آ جائے, کوئی مہمان آ جائے, تو اس کو بھی شریک کر لو. تو مہمان ہمارے ہاں ایک عجیب رواج پڑ گیا کہ مہمان اسی کو سمجھتے ہیں, مہمان اسی کو سمجھتے ہیں جو اپنے ہم پلہ ہو, جس سے کوئی شناسائی ہو, دوستی ہو, کوئی عزیز ہے, کوئی قریب ہے, کوئی دوست ہے اور اپنے ہم پلہ ہے, اپنے اسٹیٹس کا آدمی ہے, وہ تو ہے مہمان. اور اگر کوئی بیچارہ غریب مسکین فقیر آ گیا تو اس کو مہمان کوئی نہیں کہتا, کہتا یہ بھکاری آ گیا, یہ مانگنے والا آ گیا, حالانکہ حقیقت میں وہ بھی مہمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا مہمان ہے. اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے تو وہ بھی مہمان ہے اور اس کا اکرام بھی حق ہے ہر مسلمان کے اوپر. تو یہ نہ سوچو کہ کھانا کم ہے کہ اس کو بٹھا لیں گے یا کھلا دیں گے یا دے دیں گے تو کمی واقع ہو جائے گی. سرکار دوارہ سے فرمانا ہے کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہو سکتا ہے, لہذا کچھ جتنا پہلے کھاتے ہیں اس سے ایک دو دن والا کم کھا لو, لیکن اس کو شریک کر, اس کو واپس نہ کر. یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں اس بات کا تو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کے وقت میں جو اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کو رد کرنا اچھی بات ہے, اس کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے, اور اس سے تو ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے کہ اس کو ڈانٹ ڈبٹ کے رخصت کرو. قرآن کریم فرمائے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو جھڑکو نہیں, چاہے حتی الامکان کوشش یہ کرو کہ جھڑکنے کی نوبت نہ آئے. بعض اوقات اللہ بچائے تو دودھ سے آدمی تجاوز کر جاتا ہے, بڑے خراب حالات پیدا ہو جاتے ہیں. حضرت حکیم العلماء قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے بڑے دولت مند, وہ ایک دن بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور ان کی اہلیہ بھی ساتھ موجود تھی, بیوی بھی تھی. کھانا وانا کوئی اچھا بنایا ہوگا تو بڑے شوق ذوق سے بیٹھے کھانا کھانے کے لیے. اب جناب بیچ میں آ گیا ایک کوئی سائل, تو وہ سائل کا اس وقت میں آنا ناگوار ہوا کہ یہ اب بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے, اب چھوڑ کر جائیں یا تو اس کو دیں, یہ سب ناگوار ہوا. اس کے نتیجے میں اس کو انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر ذلیل کر کے باہر نکال دیا سائل کو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے, بعض اوقات انسان کا ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے دیتا ہے. تو کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد میاں بیوی میں انبن شروع ہو گئی, لڑائی جھگڑے روز رہنے لگے, یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی. اس شخص نے بیوی کو طلاق دے دی. بیوی طلاق ہونے کے بعد اپنے مہکے آ گئی, مہکے ادھر ادھر گزار کے کسی اور شخص سے نکاح کر لیا, اس سے شادی کر لی. وہ ایک دولت مند آدمی تھا, اس سے جا کے شادی کی. تو وہاں ایک دن وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی, تو ایک سائل آ گیا دروازے پہ. تو یہ اس نے دینے کے لیے چاہا, بیوی اٹھ کے جانے لگی اور اس کو دینے کے لیے, تو یہ کہا اپنے شوہر سے کہ بھئی میں قصہ مجھے ایسا یاد آتا ہے, تو اس کے بعد سے مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل نہ ہو, میں اس کو دیا ہوں. اس نے کہا دیا ہوں. دینے جو گئی تو وہ سائل جو دروازے پر کھڑا تھا اس کا وہ پہلا شوہر تھا, پہلا شوہر تھا. اب وہ بھوچکی رہ گئی اور آ کر اپنے شوہر سے بتایا کہ میں تو عجیب منظر دیکھا کہ یہ میرا وہ شوہر ہے جس کے ساتھ جو بڑا دولت مند تھا, بیٹھی ایک دن کھانا کھا رہی تھی, سائل کو اس طرح جھڑک دیا اور وہ اس طرح اب سائل بنا چل رہا ہے. تو شوہر نے کہا کہ یہ بھی عجیب ہے, تمہیں اور عجیب بات بتاؤں, وہ سائل جو تمہارے اس شوہر کے پاس آیا تھا وہ در حقیقت میں ہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دولت اس کو عطا فرما دی اور وہ فقر اس کو عطا کر. اللہ تعالیٰ بچا, اللہ تعالیٰ برے وقت میں محفوظ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, اللہ اعوذ کر حور عباد القور, اللہ بچا. تو بھائی کسی بھی سائل کو ڈانٹ ڈپٹ کر دانت میں ڈبٹنے سے حتی الامکان پرہیز کرو. بعض اوقات نوبت آ جاتی ہے کوئی اور راستہ ہی نہیں رہتا, اس کے بغیر تو بقدر ضرورت تو کہا نے اجازت دی ہے, لیکن حتی الامکان کوشش یہ کرو کہ دانت ڈبٹ کی نوبت نہ آئے, کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرو. ایک تو حدیث کا مفہوم یہ ہے, دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کو ایسا پتھر کی لکیر نہ بناؤ کہ جتنا کھانے کا معمول ہے ہر روز اتنا ہی کھانا ضروری ہے. کبھی اگر کسی دن کچھ کمی کرنے کی نوبت آ جائے تو اس کی بھی گنجائش رکھو. تو اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہو سکتا ہے, دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہو سکتا ہے, اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی وقت ختم ہو رہا ہے, آج کی نشست میں تین سنتوں کا بیان ہوا. ایک سنت کھانے کے وقت انگلیاں چاٹنے کی, اور دوسری سنت اگر وہ برتن وغیرہ کو صاف کرنے کی, اور تیسری سنت اگر کوئی نوالا زمین سے گر جائے, زمین پر گر جائے تو اس کو بیکار چھوڑنے کے بجائے اٹھا کر کھا لینے کی, اور چوتھا یہ حکم ہے کہ کھانا ایک آدمی کا دو آدمیوں کے لیے کافی ہونا چاہیے. ان سنتوں پر اگر عمل نہیں ہے تو بھائی آج سے ارادہ کر لیں اللہ کے نام عمل کرنے کا, اور اس کے اندر جو نور ہے جو برکت ہے وہ عرض کر چکا ہوں, اور یقین رکھیے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نورانیت روحانیت اور بڑے عجیب و غریب فوائد جو اتباع سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ بڑی سنتوں میں تو ہیں ہی, لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے اندر بھی. حضرت مجدد آل پیشانی قدس اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن وہ بار بار سننے کا. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں قدس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علوم ظاہر سے سرفراز فرمایا, عربی پڑھی, حدیث پڑھی, فقہ پڑھا, تفسیر پڑھی, سارے علوم ظاہر الحمدللہ اللہ تعالی نے عطا فرمائے اور اس میں اللہ نے کمال بخشا. اس کے بعد میرا خیال ہوا کہ یہ صوفیاء کرام کیا کہتے ہیں, صوفیاء کرام کے پاس کیا علوم ہیں, تو ان کی طرف متوجہ ہوا, وہ علوم حاصل کیے. معلوم ہوا کہ صاحب ایک شوروردیا سلسلہ ہے, ایک چشتیہ ہے, ایک نقشبندیہ ہے, ایک قادریہ ہے, ان سب کی جستجو پیدا ہوئی کہ کون سا سلسلہ کیا طریقہ بتاتا ہے, سب کی سیر کی, اور چاروں سلسلوں میں جتنے اعمال اشغال کا معمول ہے وہ سارے کے سارے انجام دیے, جتنے اذکار ہیں, جتنے مراقبات ہیں, جتنے چلے ہیں, وہ سب کیے, سب کر کرا کے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسا مقام بخشا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے خلعت پہنایا. خلعت پہنایا, پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر اتنا اونچا اور مقام بخشا کہ اتنے اونچا مقام بخشا کہ اب اس مقام پتہ نہیں الفاظ استعمال کیا ہم تو اس کا مطلب بھی نہیں سمجھتے کہ اصل کو پہنچا اور اصل سے ذل کو پہنچا اور خدا جانے کہاں پہنچا, اور پھر فرمایا کہ ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ اگر وہ میں زبان سے کہہ دوں تو علماء ظاہر کہیں کہ یہ مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دیں, اور علماء باطن سے کہوں تو وہ زندگی ہونے کا فتویٰ لگا دیں, لیکن میں کیا کروں کہ اللہ نے واقعتاً مجھے یہ مقامات عطا فرمائے, اپنے فضل و کرم سے یہ مقامات سب حاصل ہوئے, لیکن یہ سارے مقامات حاصل کرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں, اور جو شخص اس دعا کے اوپر آمین کہہ دے گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے. وہ فرماتے ہیں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر زندہ رکھ. آمین. ارے اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کے اوپر موت عطا فرما. آمین. فرماتے ہیں کہ یہ سارے مقامات کی سیر کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ یہی ہے کہ جو کچھ ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ملے گا. تو چاہے جو کچھ سیر کراؤ, حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں میں تو سب یہ ساری سیر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا, تم پہلے دن پہنچ جاؤ اور پہلے ہی دن اس بات کا ارادہ کر لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان کے اوپر عمل کروں گا. جتنی سنتوں پر عمل کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دیکھو پھر نور اور برکت, اور پھر دیکھو اس زندگی کا لطف, یہ زندگی کا لطف فسق و فجور میں نہیں ہے خدا کی قسم, یہ گناہوں میں اور معصیتوں میں نہیں ہے. اس زندگی کا لطف ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر, تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت عطا فرمائی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا جو لطف اور اس کا جو کیف اور لذت ہمیں عطا فرمائی ہے, اگر اس دنیا کے بادشاہوں کو پتہ لگ جائے تو تلواریں سوت سوت کر ہمارے مقابلے پر آ جائیں کہ ہمیں مل جائے لذت. ایسی لذتیں اللہ عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ, لیکن کچھ کر کے دیکھے, چل کر دیکھے اس راستے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہم سب کو سوائے سنت کے توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ساری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے گناہوں سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے معصیتوں سے منکرات سے حادثات سے صالحات سے آفات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اپنی مغفرت کامل عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن سنتوں پر عمل پیرا ہے ان پر استقامت عطا فرما. یا اللہ جن پر عمل کی توفیق نہیں ہے اپنی رحمت سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سنتوں کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت اور محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. یا اللہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر محبت پر غالب فرما. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم سے دین کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعار منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376183